السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة لقمان کا مطالعہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں. 21ویں پارے میں سورة لقمان واقع ہوئی ہے، اور حکیم لقمان یہ الفاظ یا یہ نام ہم بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں یہ شخصیت بہت معروف تھی. اللہ رب العالمین نے ان کو حکمت و دانائی عطا کی تھی، اور اصل حقائق اللہ کی توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اس علم تک ان کی رسائی ہو چکی تھی. اور جناب لقمان کی کچھ وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی، ان وصیتوں کو قرآن حکیم نے اس صورت میں بیان فرمایا، جو آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. سورہ لقمان میں اہم پہلو تو یہی ہے کہ جناب لقمان کا تذکرہ اور ان کی وصیتوں کا بیان، ساتھ ہی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں، اللہ رب العالمین کی توحید کے دلائل کا بیان، اور فکر آخرت جو بنیادی موضوعات ہیں مکی صورتوں کے، ان کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے. بالکل ابتدا میں وہی انداز ہے آیتوں کا جو انداز سورۃ البقرہ کے شروع میں ہمیں ملتا ہے، ایمان والوں کی صفات اور ان کے ہدایت یافتہ ہونے کے حوالے سے. ارشاد رب العالمین کی جانب سے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، کئی مرتبہ ان کا ذکر آ چکا کہ ان حروف کے اصل معنی اللہ کے علم میں ہیں. ارشاد ہوا کہ یہ آیتیں ہیں حکمت بھری کتاب یعنی قرآن حکیم کی، اور یہ قرآن کی یہ آیات، خود یہ قرآن، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے. احسان یہ بہت بنیادی اصطلاح ہمارے دین کی، اور ایک حدیث جو کہ بہت معروف ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے، اس میں اس اصطلاح کی وضاحت فرمائی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ احسان کیا ہے، اس کے معنی حسن کے ہیں، یعنی جو عمل کیا جائے وہ حسن اور عمدگی کے ساتھ کیا جائے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ پا رہے تو یہ تو احساس رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جتنا یہ یقین تمہارا ہوگا تمہارے عمل میں حسن اور عمدگی اور خوبصورتی اور بہتری پیدا ہوتی چلی جائے گی. یہ ہے لفظ احسان، جو ایک بہت بنیادی اصطلاح ہمارے دین کی، جس کی وضاحت خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمائی ہے. آگے فرمایا کہ یہ محسنین کون ہیں، فرمایا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے ہدایت کو مان لینا کافی نہیں، بلکہ ہدایت کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے. جیسے البقرہ کے شروع میں انداز کیا آتا ہے، ہُدًى لِّلْمُتَّقِینَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جنہیں ہدایت ملے گی قرآن سے، وہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کو مان لینا کافی نہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے. یہ نماز کیا ہے، ہر چند گھنٹوں بعد ایک بندے کا امتحان ہو رہا ہے، ہر چند گھنٹوں بعد اذان کی آواز آ رہی، اللہ کی طرف پکارا جا رہا ہے یا علی الصلاح، کیا اس کے قدم اٹھتے ہیں یا رکتے ہیں، کیا وہ اللہ کی اس پکار پر لبیک کہہ کر اپنے کاروبار کو، اپنی دکان کو، اپنے دیگر امور اور کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے کہ نہیں. جو جھک رہا ہے وہ واقعتاً ایمان والا ہے، اور جو نہیں جھک رہا وہ ایمان کا دعوے دار ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ایمان کی روش پر نہیں ہے. تو اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے، اللہ پر ایمان کے ساتھ اللہ کے تقاضوں پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. فرمائے کہ یہی لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی ہیں جو فلاح پائیں گے یعنی کامیابی پائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اس کے بعد جو آیت ہے اس میں کھیل تماشے اور وہ تمام سرگرمیاں، وہ تمام امور جو انسان کو غفلت میں لے جاتی ہیں، ان کی نفی کا تذکرہ آیا ہے. اور آج غفلت میں لے جانے والے امور جس بے دردی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے اور جس کثرت کے ساتھ ان کو ہم پر تھوپ دیا گیا ہے، اس سب کے حوالے سے چند الفاظ، بلکہ دو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ان ساری غفلت میں لے جانے والی چیزوں کا بیان صرف دو الفاظ میں قرآن نے عطا کیا. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یعنی یہ قرآن کا ایک یونیک ہونے والا پہلو ہے، اعجاز ہے کہ الفاظ اس نے اس طور پر استعمال فرمائے کہ ہر دور کے لیے رہنمائی کا سامان عطا کر دیا. ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو بیکار باتیں خریدتا ہے. لہو الحدیث، حدیث کے لغوی معنی بات کے ہوتے ہیں. ہاں جب ہم کہیں حدیث رسول تو وہ رسول اللہ کی بات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر لٹرل میننگ کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے حدیث کہتے ہیں کلام کو، گفتگو کو، بات کو، قول کو. تو لہو الحدیث، لہو کہتے ہیں کھیل تماشے کو، تو لہو الحدیث کھیل تماشے کی باتیں. اس کی وضاحت صحابہ کرام نے بھی فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہے من یشتری لہو الحدیث، جو کھیل تماشے کی باتیں خریدتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ بغیر علم اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے. ویتخذها ہزوا، اور وہ اللہ کے اس راستے کو ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے نذر بن حارث کا تذکرہ کیا ہے. نذر بن حارث مشرکین میں سے ایک سردار تھا اور بڑا صاحب مال اور صاحب اثر آدمی تھا، لیکن تھا اسلام کا دشمن. اس نے جب یہ دیکھا کہ قرآن کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے اور لوگ اس کا اثر قبول کرتے جا رہے ہیں، تو اس نے چاہا کہ اس قرآن کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جائے. کیا حرکت کی جائے؟ اس نے یہ سوچا اور اس نے پلان یہ بنایا کہ عراق سے، شام سے اور دیگر علاقوں سے اس نے کنیزیں بلوائی، اور وہ کنیزیں کون، یوں کہیے کہ رقاصائیں بلوائی اور شراب و خراب کباب کی محفلیں سجائیں، اور ان عورتوں کو اس بات پر پابند کیا کہ جہاں قرآن کی محافل سجائی جائیں وہاں تم رقص و سرور کی محفلیں سجاؤ، گانے باجے کی محفلیں سجاؤ، تاکہ لوگ اس غفلت والی بات یعنی گانے بجانے میں، کھیل تماشے میں مشغول ہو جائیں اور قرآن کی دعوت کو نہ سن سکیں. یہ ہے مفصل تفصیل، تو آپ کو تفاصیل میں ملے گی. نذر بن حارث جو کہ مشرک تھا، سردار تھا، دشمن اسلام تھا، اس کا یہ طرز عمل تھا کہ ان کھیل تماشوں کی باتوں میں لگا کر غفلت میں مبتلا کر دو اور قرآن سے روکنے کی کوشش کرو. ایسے ہی ایک بیان ایک اور انداز سے قرآن میں آتا ہے، سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 26 میں بیان آتا ہے کہ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا، کفر کرنے والوں نے کہا، لا تسمعوا لهذا القران، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فيه، اس میں شور پیدا کرو، روکو، ایسا شور ہو جائے کہ لوگ اس میں مبتلا ہو کر قرآن نہ سن سکے. لعلكم تغلبون، تاکہ تم غلبہ پا سکو. کفار ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں قرآن نہ سننا، اور سننے والوں کے سننے میں شور پیدا کرنا تاکہ تم غالب آ سکو. وہ یہ دیکھ رہے تھے جو قرآن سن کر مان لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. حضرت بلال کو دیکھا ان لوگوں نے رضی اللہ عنہ، بلال نے قرآن قبول کر لیا، جان دینے کو تیار، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں. انہیں پریشانی ہوئی کہ اسی طرح یہ غلام اور نوجوان اور معاشرے کے افراد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرتے چلے گئے تو ہماری چودراہٹیں، ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہم پر غالب آ جائیں گے. نوٹ کیجئے، غور کیجئے، اس زمانے کا مشرک اتنا ایمان رکھتا تھا، لغوی اعتبار سے اس زمانے کا مشرک اتنا ایمان رکھتا تھا قرآن کو جو سن لے، قبول کر لے، اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اور ہم مسلمان آج یہ ماننے کو تیار نہیں، ہم قرآن سے اپنی زندگیوں کو اور اپنے معاشرے کو چینج کرنے اور تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں. چینج کے بڑے نعرے لگے نا سیاست دانوں کی طرف سے، کتنا چینج ہو گیا پاکستان، ذرا غور کر لیجیے. حالات بگڑ اور رہے، سنور نہیں رہے. اب تو وہ اور علاقوں میں ڈرون حملے شروع کر دیے نا، کل جو ہوا آپ کے علم میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس زمانے کا مشرق یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن جس کے دل میں اتر جائے اس کی زندگی بدلتی ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ قرآن کے سننے میں شور پیدا کیا جائے. یا قرآن کہہ رہے لہو الحدیث، میں نے عرض کیا کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ الفاظ قرآن ایسے استعمال کرتا ہے اکثر مرتبہ کہ ہر دور کے لیے ہدایت کا رہنمائی کا سامان موجود ہوتا ہے. لہو الحدیث کھیل تماشے کی بات، صحابہ اکرام فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین غفلت کی باتیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم صحابہ کرام میں، اور ہم جو اکثر فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں فقہ حنفی کے اکثر ہی مسائل کا دار و مدار عبداللہ بن مسعود کی رائے پر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ عبداللہ بن مسعود توجہ فرمائیے گا، تین مرتبہ قسم کھا کر یہ کہتے ہیں، تین مرتبہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ لہو الحدیث کیا ہے، یہ موسیقی کے آلات، یہ غنا، یہ گانے بجانا، اللہ کی قسم یہ لہو الحدیث ہیں، یہ اللہ کی قسم لہو الحدیث ہیں، اللہ کی قسم لہو الحدیث. یہ سارا میوزک کا معاملہ، موسیقی کا معاملہ، گانے بازوں کا معاملہ، اور اگر آج اس کو آگے بڑھا لیں تو یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ ناچ گانے، یہ نفس و سرور کی محفلیں، کتنا آپ پر مجھ پر تھوپ دیا گیا، زیادہ کی جائے اس کا. آپ اور میں کسی سپر مارکیٹ میں گھر کی اشیاء بھی خریدنے جائیں تو موسیقی سنائی جاتی، آپ اور میں موبائل فون پر کوئی انفارمیشن لینا چاہیں تو موسیقی سنائی جاتی ہے. اس طور پر ان باتوں کو تھوپ دیا گیا. اب تو حد یہ ہے کہ بچوں کے اسکولوں میں باقاعدہ میوزک کی کلاسز ہوتی ہیں، اور کچھ اگر دیندار لوگ کہیں کہ بھائی یہ بند کرو تو کہتے بچے کو باہر نکال لو، ہم تو بند نہیں کریں گے، بچے کو اسکول سے آپ نکلوا لو. کئی کراچی کے علاقوں میں دھندے شروع ہو چکے ہیں، پاکستان کے اور علاقوں میں، اس قدر اس کو تھوپا جا رہا ہے. سارا میڈیا اس کا 98-99% حصہ کیا دکھا رہا ہے، آج ہم خبروں کے اندر بھی اچھل کود ہے، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، کافروں کی اور مشرکوں کی تصویریں اور ان کے ناچ گانے یہ خبروں کے اندر بھی پیش کر دیے جاتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں. یہ ہے جو 24 گھنٹے یہ ساری بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے کہ ان غفلتوں میں مبتلا کر کے، کبھی کرکٹ کے نام پر، کبھی فلموں کے نام پر، کبھی ڈراموں کے نام پر، کبھی میراتھن کے نام پر، کبھی بسن کے نام پر، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کبھی کراچی والے جشن بہارہ کے نام پر. جشن بہارہ کوئی دینی پاک پروگرام ہے جہاں شریعت کی دھجیاں بکھیری جائیں، گانے ناچ گانے ہوں، مخلوط محافل ہوں، اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جائیں، یہ مختلف ناموں سے ان برائیوں کو پروموٹ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو آج معاشرے کے اندر گرم کر دیا گیا، ہمارے معاشرے کے اندر ان کے اندر مبتلا ہو کر یا کر کے کس نے قرآن سننا ہے عام طور پر؟ یا وہ سارا میڈیا قرآن برکت کے لیے سناتا ہے، صبح 6 سے 7 بجے کے درمیان ساری قوم سو رہی ہوتی، قرآن کی تلاوت لگا دو، وہ بھی ریکارڈ ترجمہ لگا دو، اس کے بعد سارا ناچ گانا گند بلا جو ہے وہ دکھاتے رہو، اور اس قوم کا بیڑا غرق ہوتا رہے. قوم فروختن چے ارزاں فروختن، چند تکوں کی خاطر قوم کی غیرت کا سودا کر دیا گیا ہے. یہ کس کا پلان ہے؟ یہ ان لوگوں کا پلان ہے، اولئک لہم عذاب مہین، قرآن کہتا ہے جن کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا، جو ان حرکتوں کو معاشرے میں پروموٹ کر کے پھیلا کر ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، قرآن یہاں کہتا ہے کہ ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا. اور قرآن سورہ نور میں بھی کچھ کہتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 19 پڑھ چکے ہم لوگ. قرآن فرمائے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اس مسئلے کو بھی پھر سمجھنے، دوبارہ دہرا لیں، کیوں یہ ان حرکتوں کی مخالفت کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے تم بہترین امت ہو. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کم تم خیر امتی نخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر. تو خیر امت ہم اس وقت ہوں گے جب یہ فریضہ ادا کریں. پچھلے جمعے بات ہو چکی ہے، منکرات سے، برائیوں سے روکنا یہ امت کی ذمہ داری، ورنہ کیا ہوگا؟ سنیے ابو داؤد شریف کی روایت، بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر حدیث میں آیا کہ بنی اسرائیل کے علماء اول اپنے لوگوں کو برائیوں سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے تھے، مگر ایک وقت آئے کہ انہوں نے برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا، اور برائیاں کرنے والوں کے ساتھ ہی کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے. وقت آیا کہ وہ برائیاں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں اور برائیاں کرنے والوں کے درمیان موجود رہیں, اور ان علماء کے دل بھی ان برائیوں کرنے والوں کی طرح ہو گئے اور ان کے بھی معاملات ویسے ہو گئے جیسے ان کے تھے, اور پھر اللہ کا عذاب ان سب پر نازل کیا گیا. تو برائیوں سے نہ روکنا یہ عذاب کی طرف لے جانے والا طرز عمل ہے. مزید حیا کی اہمیت کیا ہے ہمارے دین میں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں, کمپینینز ہیں, دوست ہیں. جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں دوستوں کو ایک ہی جگہ نظر آئیں گے, جب گپ شپ ختم ہوئی ایک گیا تو باقی بھی چلے جاتے ہیں. حدیث میں فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھی, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. آج گھروں میں معاف کیجئے گا, نحوستیں کیوں بڑھ گئیں, بے برکتی کیوں بڑھ گئی, گھر ٹوٹ کیوں رہے, برباد کیوں ہو رہے, سکون ختم کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بہت بنیادی وجہ یہ بھی, یہ بے حیائی کا طوفان جو ہمارے گھروں میں آ چکا ہے, اور کوئی کنٹرول اگر نہیں, نہ انٹرنیٹ پر, نہ موبائل پر, نہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر, اور ان کنٹرول سالہ چل رہا ہے. بھائی معاف کیجئے گا, پھر آپ اور میں بھی ملوث ہیں اس کے اندر. میرے گھر پر تو میرا اختیار چلتا ہے نا, وہاں تو میں روک سکتا ہوں, یہ روکنے کی کوشش کر سکتا ہوں. جہاں جہاں میرا اختیار چلتا ہے وہاں میں کوشش کروں, اور جہاں حکمرانوں کا اختیار چلتا ہے ان کا فرض ہے کہ روکیں. قرآن ان کے بارے میں بھی کہتا ہے سورہ الحج آیت نمبر 41, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. جنہیں ہم زمین میں اختیار اور اقتدار عطا کریں گے وہ بھلائی کا حکم دیں گے, وہ بدی سے روکیں گے. طاقت ہے ان کے پاس, جی طاقت ہو تو ریمنڈ ڈیوس کو بھی چھوڑا کر لے جائیں, صحیح ہے؟ طاقت ہو تو شاہزیب کیس کے حوالے سے قاتلوں کو پاکستان سے باہر بھجوا دیں, صحیح ہے؟ اور اگر استعمال نہ کرنا چاہیں تو کتنی لاشیں گر جائیں راول پنڈی میں, تسمس ہونے کو تیار نہیں. یہ بات مختصراً آگے عرض کر دوں گا انشاءاللہ کہ کہاں کھڑے ہیں آج ہم لوگ, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اگر اختیار ہے تو ہاتھ سے روکنا ہے اس کو, اور ہاتھ سے روکنے کی پوری طاقت حکمرانوں کے پاس ہوتی ہے, ان کے کرنے کا کام. اور جہاں آپ کا میرا اختیار ہے, میری ذات, میرا گھر, آپ کی ذات, آپ کا گھر, وہاں ان بے حیائی کی باتوں سے رکنا اور روکنا یہ آپ کا میرا فریضہ بنتا ہے. تو دوبارہ چلیے اس آیت کی طرف. لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کھیل تماشے کی باتیں خریدتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی بغیر علم کوشش کرے. آج بھی یہ سارا بے حیائی کا طوفان, یہ سارا میڈیا کا غلط استعمال. لوگ کہتے ہیں جی میڈیا کا اچھا استعمال بھی ہے, جی بالکل ہے, ہم اس کے حق میں ہیں. کہاں مجھے بتائیے کتنا ہے, اس کو مسلمان کر لیجیے ہم بھی اس کے حق میں ہیں. لیکن کر رہے ہیں کیا مسلمان؟ ایک طوفان لگا پڑا اس کو بغیر چیک اینڈ بیلنس کے سارا دھڑلے کے ساتھ استعمال, اور پھر کیسز تو آتے ہیں نا سامنے کہ کیا ہو رہا ہے کالجز کے اندر, کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر, کیا معاف کیجیے گا زیادتی کے کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے, گلی محلوں کے اندر بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے. یہ ساری آگ تو لگائی جا رہی ہے نا, اس آگ کو آپ نے میں نے بجانا ہے, ورنہ کل یہ گند ہمارے گھر میں نہ آ جائے خدا نہ خواستہ. یہ ہمارے بچے اور بچیاں جن کے کیس رپورٹ ہو رہے ہیں, یہ اسی قوم کی بیٹیاں اور اسی قوم کے بیٹے, آپ کے میرے بھائی, آپ کے میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس پہ دل کڑنا چاہیے ہمارا. کیا یہ بے حیائی کا طوفان ہمارے اوپر جو تھوپ دیا گیا؟ پھر اللہ کے رسول کی دوسری حدیث سنیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وہ سنائی تھی حیا اور ایمان دونوں کمپینینز ہیں, دونوں دوست ہیں, دونوں ساتھی ہیں, ساتھ رہیں گے, ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جائے. دوسری حدیث بخاری شریف میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو, جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو. کیا مطلب؟ جو کرو گے کم ہوگا, جو تباہی اپنے معاشروں میں دیکھو گے وہ کم ہوگی. ابن ماجہ کی حدیث سنیے, کئی مرتبہ سنا چکا ہوں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی معاشرے میں, قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے. یہ ہمارے حالات کا بیان ہے, جس جب کسی معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو قتل و غارت گری بڑھ جاتی. پھر لوگ ہیں نا, لوگ ہمارے سو کالڈ انٹلیکچوئلز, جناب یورپ میں زیادہ بے حیائی ہے, وہاں پر تباہیاں زیادہ کیوں نہیں آتی؟ او بھائی یورپ والے تو ہیں ہی کافر, ان کا میں اور آپ کیا رونا روئیں گے؟ ابھی ہم تو مسلمانوں کا رونا رو رہے جو اللہ کو مان کر ہی حرکتیں کر رہے ہیں, جو رسول اللہ کو مان کر ہی حرکتیں کر رہے ہیں, ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں. اسی کو اقبال نے کہا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے سامنے کیا بی بی فاطمہ کا اسوہ موجود نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہا؟ خاتون جنت پر بات تو بہت کچھ ہو گئی مجالس میں، ادھر ادھر مذاکرات کے اندر، لیکن خاتون جنت نے کیا کہا تھا؟ خاتون جنت نے یہ کہا تھا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ میرا جنازہ اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا، اتنا پوشیدہ رہنے کا اہتمام ہوا ہے ان کی طرف سے۔ کیا آج امت کی بیٹیوں کو اور امت کی بہنوں کو بی بی فاطمۃ الزہرا کا لباس پسند نہیں؟ اور ہم جو یہاں مرد بیٹھے ہیں، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہماری غیرت مر تو نہیں چکی ہے کہیں خدا نہ خاص؟ کیا آج ہمارے گھروں میں کیا ڈریس کوڈ ہے؟ آج ہمارے گھروں میں کیا پہنا جا رہا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ یہ آپ اور میں مرد ذمہ دار ہیں اس کے۔ قرآن کہتا ہے جو ذمہ دار ہے ہم گھر کے سربراہ ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں ہماری اتھارٹی ہو، وی آر دی ارننگ ممبر آف دا فیملی، ہم کما کے کھلاتے، جہاں یہ ہے وہاں ذمہ داری بھی اور بڑی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حدیث کہتی ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور اس کے زیر تحت جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اس سے کل سوال کیا جائے گا۔ شوہر سے بیوی کے بارے میں، باپ سے اولاد کے بارے میں، مالک سے، آقا سے غلام کے بارے میں، اور حکمران سے رعایا کے بارے میں۔ تو گھر والوں کو کھلانا پلانا ہماری ذمہ داری، ان کی صحت کا، تعلیم کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری، ان کے لیے گھر کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری، ان کی اخلاق کی تربیت بھی ہماری ذمہ داری، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری، ان کو دین کی طرف لے کر آنا ہماری ذمہ داری، ان کو دین پر پابند کرانا ہماری ذمہ داری، یہ ذمہ داری بھی میری اور آپ کی بنتی ہے۔ آج پھر میں عرض کروں، قرآن سے دور کرنے کے لیے، اللہ کی تعلیم سے دور کرنے کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ سارے معاملات جو میڈیا، پھر عرض کر رہا ہوں، بڑے سستے طور پر یہ چیزیں تھوپی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر، یہ اسی شیطانی منصوبے کا حصہ۔ کیوں؟ شیطان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 169 میں، یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ اور رحمان کی دعوت کیا ہے؟ ہر جمعے کے آخر میں خطبے میں سنتے ہیں آپ کہ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، سورہ نحل آیت نمبر 90، اللہ تمہیں بے حیائی سے، منکرات سے اور زیادتی کے کاموں سے روکتا ہے۔ اب ہم نے طے کرنا ہے، شیطان کی دعوت قبول کریں گے یا رحمان کی دعوت قبول کریں گے؟ ہم نے طے کرنا ہے کہ شیطان کے راستے پر چلنا ہے یا رحمان کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ کے رسول کی اپنی حیا کا بیان کیسا آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کواری پردہ نشین، ایک کواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ اور آج امت کا نوجوان گلی کے کونے پر بیٹھ کر کیا حرکتیں کر رہا ہے؟ کالج کے باہر کھڑے ہو کر کیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ اسکول کے اندر بیٹھ کر کیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ ماں باپ سے چھپ کے جو ہے وہ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ اور ہمیں ان کے امتی ہونے کا فخر ہے اور پھر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں؟ رسول اللہ نے سمجھایا بھی، اللہ اکبر، رسول اللہ کا طریقہ اصلاح دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، مجھے ضلع کرنا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے غصے کا اظہار فرمایا تو رسول اللہ نے روک دیا کہ نہیں، اس کو بٹھاؤ۔ اور پوچھا، تم ضلع کرنا؟ ہاں جی، میں ضلع کرنا چاہتا ہوں۔ کہا، کسی عورت سے کرو؟ ہاں، کسی عورت سے کرو۔ تم پسند کرو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ضلع کرے؟ نہیں۔ تمہاری بہن ہوگا اس کے ساتھ کوئی ضلع کرے؟ بالکل نہیں۔ کل تمہاری بیٹیوں کو اس کے ساتھ زنا کرے تم پسند کرو گے؟ تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی کرے؟ تمہاری پھپھو کے ساتھ؟ بالکل نہیں۔ تو بیٹا، تم کسی کے ساتھ کرو گے تو وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی، وہ کسی کی بہن نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو سمجھ آ گئی، ہاں، رسول اللہ نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اب رسول اللہ کا ہاتھ بھی کیا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعا فرمائی اس کے لیے کہ اللہ اس کو سمجھ عطا فرما۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دے اور میرے حق میں دعا کر۔ سوچو بھائی، خدا کے بندوں، آج جہاں نگاہ تم اٹھاتے ہو، کل تمہاری بہن کی طرف کوئی نگاہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ میں معاشرے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کو پرسنل خدا را مت لیجئے گا۔ یہ سمجھانا ہم نے ایک دوسرے کو، ہمارے اپنے گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں نہیں، ابھی شادی شدہ لوگ اس طرح کے معاملات کے اندر بڑھ رہے ہیں آگے. تمہاری بیوی نہیں, تمہاری بیٹی نہیں, غور کریں اس بات کے اوپر. اور ہمیں فخر ہے مسلمان ہونے پر اور امت یہ محمد ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ معاشرے کا رنگ ہو ہمارے, یہ بے حیائی کا طوفان. عورتوں کو کس طرح ڈیگریڈ کر کے جو ہے وہ سڑک کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. یہ امت کی بیٹیاں ہیں, چند ٹکوں کی خاطر ان کو بے لباس کیا جا رہا, ان کو شو پیس بنا دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ہم روئے کہ ہمارے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوتے. کبھی کراچی کے اندر کچھ ہو جائے, کبھی پنڈی کے اندر کچھ ہو جائے, کبھی ہنگو کے اندر کچھ ہو جائے, کبھی کوہاٹ کے اندر کچھ ہو جائے, کبھی لاہور کے اندر کچھ ہو جائے. کیوں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے؟ معاف کیجیے گا, ہم ٹھیک ہونے کو تیار نہیں, ہم بدلنے کو تیار نہیں, ہم گناہ چھوڑنے کو اگر تیار نہیں ہو رہے, اجتماعی توبہ کی بات کر رہا ہوں, تو کیسے حالات بدلیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 11, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے. فرمایا ومن الناس من یشتری, خود بھی جا کے آپ ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں اس آیت کی, سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کا مطالعہ کر رہے ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث, اور لوگوں میں سے ایسا بھی جو خریدتا ہے کھیل تماشے کی باتیں, لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے, بغیر علم, بغیر علم, ویتخذها ہزوا, اور وہ سے یعنی اللہ کی راہ کو, اللہ کے راستے کو مذاق بنانے کی کوشش کرے. اولئک لهم عذاب مہین, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا. اللہ ہمیں سمجھ دے, اللہ گمراہی سے ہمیں بچائے, اور یہ جو بے حیائی کا طوفان, اس کا مقابلہ کرنے کی, اس سے بچنے اور اس کو روکنے کی توفیق دے, اور حیا کو پھیلانے, حیا کو پروموٹ کرنے, عفت اور پاکیزگی کی بات کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کچھ منٹس ہمارے پاس باقی ہیں. بہرحال پچھلے جمعے کو جو راولپنڈی میں معاملہ ہوا آپ سب کے علم میں ہے, میڈیا بہت اوپن ہے, بہت کچھ صحیح بھی دکھاتا ہے, بہت کچھ غلط بھی دکھا دیتا ہے. سوشل میڈیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے پاس مسجد کے خطیب سے زیادہ معلومات ہوتی ہیں, تو ظاہری بات ہے اس پر وہ تبصرہ کروں میں کہ ایسا ہوا اور ویسا ہوا, ایسا نہیں ہوا اور ویسا نہیں ہوا, وہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. چند اصولی باتیں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے آپ کے سامنے رکھنے کی, اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے دوسروں کے سامنے رکھنے کی, چند اصولی باتیں سمجھ لیں. جہاں تک ایک انسانی جان کا تعلق ہے, چاہے وہ کافر ہی کی کیوں نہ ہو, ایک انسانی جان کا تعلق ہے چاہے وہ کافر ہی کی کیوں نہ ہو, قرآن بتاتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں, جس نے ایک انسان کو قتل کیا بغیر وجہ کے, اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا, اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. یہ ایک عام انسان کی جان کی قدر و قیمت ہے. مسلمان کی جان, سورہ نساء کی آیت نمبر 93, جس سے جان بوجھ کر کسی مسلمان کا قتل کیا, فرمایا مدتوں وہ جہنم میں پڑا رہے گا, اس پر اللہ کی لعنت ہے, اس پر اللہ کا غضب ہے, اور ذلت والا عذاب اس کے لیے ہوگا. اور علماء نے لکھا کہ اس نے اگر حلال سمجھا گیا اس کو قتل کرنا تو بالکل حلال ہے میرے لیے, تب تو یہ کفر پہ چلا گیا, پھر تو ہمیشہ ہی ہمیشہ جہنم. لیکن ایسا نہیں تھا, مگر قتل کیا مسلمانوں کو, تب بھی قرآن کہتا ہے مدتوں جہنم میں پڑا رہے گا. اور جہنم اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ وہاں پر ہے, جبکہ دنیا کی چولہے کی آگ بھی ایک لمحے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور ایک مسلمان کی جان کی قدر و قیمت, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے کعبہ تو کتنی عظمت والا ہے, مگر اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ایک مسلمان کی جان اے کعبہ اللہ کی نگاہوں میں تجھ سے زیادہ قیمتی ہے. ایک مسلمان کی جان, اور یہاں لاشوں کی لاشیں گر جاتے ہیں. یہ تو ہے ایک اصولی بات. دوسری اصولی بات, یہ معاملہ صرف محرم الحرام کا تو نہیں ہے نا, کہ خاص مکتب فکر یا فرقے کی بنیاد پر پورے ملک کے اندر ایک ایسا سما پیدا کر دیا جائے کہ یہاں پر جناب کچڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. یہ معاملہ تو پورے سال کا ہے پاکستان کا. 280 لاشیں گری تھیں کراچی میں رمضان میں, آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا, تب بھی ہم نے شکر کیا کہ شہر بند نہیں ہوا تھا ہمارا. اس کے باوجود 280 لاشیں اس سال رمضان میں کراچی میں گرائی گئیں. یہ تو پورے سال کا مسئلہ ہے. یہ کسی ایک فرقے کو بنیاد بنا کر جو ہے پاکستان کو سارا ایسا حالات پیدا کر دینا, یہ تو عدل کے خلاف ہے. بات رمضان کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. اور ابھی جو ہو رہا کراچی کے اندر, روزانہ لاشیں نہیں گر رہی. آپ ہی میں کچھ لوگ ہوں گے, میں بھی جانتا ہوں, جن کو پرچیاں نہیں آتی کیا, جن کو دھمکیاں نہیں ملتی. اسی علاقے کے قرب و جوار سے بچوں کو اٹھا کر نہیں لے جایا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو مستقل ایک مسئلہ ہے, یہ کسی فرقے سے متعلق معاملہ تو نہیں ہے. یہ ساری جانیں ہی تو ضائع ہو رہی, جانوں کا ہی تو نقصان ہو رہا ہے. اس کو مکمل پورے سال کی بنیاد پر دیکھنے کی ضرورت ہے, کوئی خاص فرقے کا معاملہ نہیں اس کے اندر. اگلی بات, انسانی جانوں کو بچانا اگر ضروری ہے اور یقیناً ضروری ہے, تو یہ بڑے بڑے جلوسوں کے معاملات کسی بھی مکتب فکر کے ہوں اور کسی بھی موقع پر ہوں, کسے باشد ماہ ربیع الاول کا معاملہ ہو یا ماہ محرم کا معاملہ ہو, کسے باشد کوئی بھی ہو, اگر انسانی جانوں کو بچانا ہے تو ان کے علماء سے پوچھئے کہ ان کی شرعی حیثیت ہے کیا دین. مستند علماء سے پوچھو, بٹھائیں ان کو اور بٹھا کر طے کرائیں, بھائی اگر انسانی جانوں کو بچانا ہے تو یہ پبلک پلیسز پر ان معاملات کو روکا جائے, چار دیواری میں کرے یا کسی کھلے میدان میں جا کے جس نے کچھ کرنا ہے کروایا جائے. یہ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنا جائز نہیں ہے. اور سلجھے ہوئے علماء ہر مکتب فکر میں موجود ہیں, درد دل رکھنے والے ہر مکتب فکر میں موجود ہیں, ان کو بٹھا کر صرف محرم میں نہیں پورے سال کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اگلی بات, مسئلہ نیا تو ہے نہیں, لیکن اگر آپ اس وقت عالم اسلام کی کیفیت دیکھیں تو امریکہ بدماش جہاں جہاں گیا یہ اثرات چھوڑ کر گیا ہے. عراق میں بم دھماکے بھی ہوئے, پاکستان میں بم دھماکے. عراق میں شیعہ سنیوں کو لڑایا گیا, پاکستان میں شیعہ سنیوں کا معاملہ. عراق سے بھاگا ہے امریکہ, تب بھی آج وہاں جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ پورا ریپلے کا ہے جو پاکستان میں بھی کیا جا, ریپلے کا اس کا عکس ہے. شام میں کیا کچھ ہوا, دیگر مسلم ممالک میں کیا کچھ ہوا, اس عالمی سازش کے تناظر میں بھی باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. دشمن تو باہر بیٹھا ہوتا ہے ہمارا, لیکن وہ اندر سے ہی آستینوں کے سانپوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. اس پر بھی ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے دینی طبقات کو سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن اہم ترین مسئلہ کیا ہے, بلکہ ایک بات اور پھر ایک اہم ترین بات عرض کر دوں آپ کے سامنے. 1995 کا ضابطہ اخلاق ایک موجود ہے جس پر سارے مکاتب فکر, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, ایون اہل تشیع, سب کے سگنیچر موجود ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں ہوگا باہر کا. کہاں کا؟ باہر کا. ہم بھی جمعے میں ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد ہے جن لوگوں کو سنانا ہے, اسپیکر کھلا ہوا ہے, ختموں کے بعد باہر اذان کے لیے استعمال کریں, ختم. تو لاؤڈ اسپیکر کا بیجا استعمال نہ ہو, غلط استعمال نہ ہو, اشتعال انگیزی پر مبنی کو لٹریچر نہ چھاپا جائے. اب بھی چھپ رہا ہے, آپ اردو پتا چلے جائیں اب بھی آپ کو مل جائیں گی کتابیں. ایک مکتب فکر کھلے عام دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے, کھلے عام. پابندی ہونی چاہیے, لکھا ہوا اس میں. یہ 1995 کا ضابطہ اخلاق موجود ہے, تمام مکاتب فکر کا سائن کیا ہوا. ایک دوسرے کے مکاتب فکر کے جو محترم حضرات یا شخصیات ہیں ان پر کوئی کیچڑ نہ اچھالا جائے, ان پر بد کلامی نہ کی جائے. اور قرآن کیا اصول دیتا ہے, یہ تو مکاتب فکر ہے نا. قرآن تو اصول دیتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں کہ یہ جو بت ہیں ان مشرکین کے, ان بتوں کو اے مسلمانوں گالیاں مت دینا, ورنہ یہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق اللہ کو برا بھلا کہیں گے تو تم قصوروار ہو جاؤ. بتوں کو بھی نفی کر دو, دلیل کی بنیاد پر شرک کی نفی کر دو, مگر اشتعال انگیزی کی زبان استعمال نہ کرنا کہ تم گالیاں دینے پر اتر آؤ. یہ بتوں کے بارے میں قرآن منع کر رہے ہیں, آپ اندازہ کیجئے. اس کو میں عرض کروں اشتعال انگیزی پر مبنی لٹریچر نہیں ہوگا, اشتعال انگیزی پر مبنی کوئی تقریریں نہیں ہوں گی, وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کچھ ضابطہ اخلاق موجود ہے, مگر اللہ کے بندو اس کو امپلیمنٹ بھی تو کرانے کی ضرورت ہے. اور سب سے آخری بات, پھر کمیشن بنا دیا گیا. کمیشن تو لال مسجد پر بھی بنا بیٹھا ہے, کیا نتیجہ نکلا آپ کے ہمارے سامنے؟ یہ کمیشن بنا دینا اور پرولونگ کرنا اور پینڈنگ میں ڈالنا یہ بہانے ہیں, اس سے یہ مسئلہ حل کبھی نہیں ہوگا. سمپل سا معاملہ, پاکستان میں سزائے موت کے قانون کو ختم کرنے کی باتیں بھی ہو رہی, میں عرض کر چکا ہوں 5 سال میں پچھلے ایک سزا دی گئی ہے, وہ بھی اس لیے دی گئی کہ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ سزا دے دو بھائی, تو وہ طاقتور آدمی ہے نا پاکستان کے. باقی ہزاروں لوگوں کے معاملات پینڈنگ پڑے کورٹ میں, جنہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے, ان مظلوموں کی داد رسی, جو قتل ہوئے ان کے گھرانوں کی داد رسی کون کرے گا؟ اس پر اہم ترین بات عرض کروں جو پہلے بھی آ چکی ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت 179 میں, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل مندو، قصاص کے قانون میں زندگی ہے تمہارے لیے. یہ قصاص کیا ہے؟ قاتل کو قتل کیا جائے گا جرم ثابت ہو جائے تو. جرم ثابت ہو گیا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا قتل کے جرم میں، الا یہ کہ ورثہ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں. اب ہمارے گڑبڑ کیا ہے؟ ریمن ڈیوس کے کیس میں ورثہ سے معاف کروایا گیا، کیا نہیں. شازیب والے کیس میں یہی ہوا ہے معاملہ، دیگر معاملہ. یہ جو دھونس دھمکیاں دے کر تو پھر عدالت میں آئے گا کون؟ یہ بھی ایک پوری اپنی جگہ مسئلہ ہے، لیکن اصولی بات پھر سمجھ لیجئے. قرآن کہتا ہے اس قصاص کے قانون میں تمہارے لیے حیات ہے. سعودی عرب میں آج بھی اختلافات کچھ ہوں گے اپنی جگہ، آج بھی سعودی عرب میں کرائم ریٹ دنیا میں کم کیوں ہے؟ علل اعلان سزاؤں کا نفاذ ہوتا ہے. اور اگر آپ میں سے نوجوان بھی بیٹھے، جا کے دیکھیں پروکسی سے، یوٹیوب بھی آپ لوگ کھول لیں گے مجھے پتا ہے، یا ڈیلی موشن یا دیگر ویب سائٹس کے اوپر، پانچ منٹ نہیں دیکھ سکتے آپ اور میں. جب جلاد گردن اڑاتا ہے نا تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اور یہ منظر جمعے کی نماز کے بعد ہوتا ہے. میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں جو قرآن کا تقاضا ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے. سزاؤں کا نفاذ جب ہو تو علل اعلان ہو، مسلمانوں کی ایک جماعت ایک گروہ اس کا مشاہدہ کرے تاکہ عبرت حاصل ہو. میں نے میڈیا پر بھی مطالبہ رکھا، جہاں جہاں لوگوں نے انٹرویو لیا، بھائی خدا کے بندو یہ سینکڑوں ہزاروں کے کیسز ہیں نا، کچھ تو واقعتا مجرم ہوں گے جن کے حوالے سے متعلقہ ورثہ بھی معاف نہیں کر رہے، صرف 10 کو لٹکا دو علل اعلان. اور یہ 70 چینل ٹی وی کے جو گن اور پتہ نہیں کتنی گندگی دکھاتے ہیں، ان 70 چینل پر یہ 20 کروڑ کو دکھا دو، 10 کو لٹکا دو، یہ 20 کروڑ کی جانوں کی حفاظت کی ضمانت ہو جائے گی انشاءاللہ. قرآن کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگانی ہے. اور اگر یہ نہیں کرتی حکومت ہماری اس وقت کی یا ماضی میں نہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، تو پھر یہ اشتعال انگیزی بڑھے گی. ظاہری بات ہے کہ جن کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہو، قتل کر دیا گیا ہو، جس کے باپ کو کر دیا گیا ہو، کب تک وہ برداشت کرے؟ وہ پھر ہاتھ میں اسلحہ اٹھائے گا، پھر قتل در قتل در قتل اور نسل در نسل در نسل معاملہ چلے گا. اس کو بھی اگر روکنا ہے تو جو واقعتا مجرم ہے، آج کیوں یا گزشتہ ہو، جو ثابت ہو چکا ہے جن کا جرم، علل اعلان ان کو سزا دی جائے. قرآن کا حکم اس میں حیات ہے، قرآن کہتا ہے تب تمہاری زندگیاں محفوظ رہیں گی، ورنہ یہ معاملہ کبھی رکے گا نہیں. اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اور اللہ ہمارے دینی طبقات کو بھی رہنمائی صحیح طور پر عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے عوام کو بھی صحیح رخ پر چلنے کی، دین کو سمجھتے ہوئے اور دین کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.